16वां पारा मुकम्मल और 17वें पारे का पाओ इसकी तिलावत की गई है। 16वें पारे के शुरू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया गया है। आप जानते हैं कि ये दोनों ही नबी हैं। बाद रिवायात से पता चलता है कि एक मरतबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में मौजूद थे कि कौम के लोगों में से किसी ने यह सवाल किया कि ये बताइए कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूंकि वो नबी थे, पैगंबर थे और यकीनन पैगंबर अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम होता है, इस एतबार से फरमाया कि इस वक्त मैं सबसे बड़ा आलिम हूं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसको सुपुर्द कर देना चाहिए थे था अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कि अल्लाह जानते हैं कि बड़ा आलिम कौन। लेकिन चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने बात तो गलत नहीं की थी, लेकिन नजदीक आ रहा बेशबवत हैरानी, जो जितना करीब होता है उसको हैरानियां भी ज्यादा होती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह बात अच्छी नहीं लगी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तौर पर यह बात कही कि मैं इस वक्त सबसे बड़ा आलिम हूं। चुनाचे आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम ये वही आई कि मूसा मजमौल बहरेन में हमारा एक बंदा है जिसको हमने और भी ज्यादा इल्म दे रखा है, यानी तुम्हारे पास जो इल्म है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास इल्म है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चूंकि कोई तकब्बुरन तो ये बात कही नहीं थी, इसलिए फौरन कहा कि अल्लाह मुझे बता दीजिए वो कौन है और कहां रहते हैं, कि अगर वो मुझसे बड़े आलिम है तो मैं उनसे इस्तिफादा करूं, जाके सीखूं। फौरी तौर पर अल्लाह ही से पता मालूम किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वो मजमाउल बहरीन में रहते हैं, और साथ में फरमाया कि अपने साथ एक मछली ले लो, ये मछली जहां पर गायब हो जाए बस वो बंदा वहीं पर तुम्हें मिलेगा। तो अपने साथ एक खादिम को लिया जिनका नाम हजरत यूशा बिन नून बिन इफ्राहिम बिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, यह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गालिबन पड़पोते हैं, तो इनको लिया साथ में और चल पड़े तलाश में। अब मजमाउल बहरीन कौन सा मकाम है? यकीनन दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर दो समंदर आपस में मिलते हैं या दो दरिया मिलते हैं, तो मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई खास बताई नहीं है, जगह नहीं बताई कि कौन सी जगह है। यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी निशानदेही कर दी होगी कि फला मकाम पर, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ हजरत यूशा को लेकर चल पड़े और अपने साथ ज़ाद राह के तौर पर कुछ ले लिया और एक मछली भी। बाद ने कहा कि ये मछली भुनी हुई थी जो रख ली थी अपने साथ, खाने के काम में भी आई और उसके बाद फिर मौजदादी तौर पर यह मछली वहां से निकल के चली भी गई उनके पास से। तो बहरहाल दोनों हजरात चलते रहे, यहां तक के एक जगह पर इन्होंने पड़ाव किया, कुछ आराम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो सो रहे थे, हजरत यूशा ने देखा कि वो जो मछली है, बाद रिवायात में आता है कि उसका एक हिस्सा इन्होंने खा लिया था और एक हिस्सा बाकी था। अचानक उस मछली में हरकत पैदा हुई और वो फौरन साहिले दरिया में, चूंकि करीबी थे, तो ये दरिया में चली गई और इस तरह गई कि जिस जहां जहां वो जाती रही वहां सुरंग बनती चली गई। अब ये अजीब व गरीब वाकया हजरत यूशा देख रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो रहे थे, लेकिन जब उनकी आंख खुली तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात, ये वाकया बताना भूल गए, और अल्लाह की शान है कि उस वक्त कोई भूख भी नहीं लगी किसी को, दोनों में से किसी को, उठकर फिर चल पड़े। तकरीबन एक रात दिन का सफर जब तय हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे भाई लाओ कुछ निकालो, भूख लग रही, खाना खाएं। अब उन्हें याद आया कि अरे भाई जो खाने की चीज थी वो तो हम पीछे छोड़ा है। फिर बताया कि मुझे जो है वो शैतान ने भुला दिया और वो मछली तो फला मकाम पर जहां हमने आराम किया था वहां निकलकर समंदर में या दरिया में चली गई और ऐसा अजीब व गरीब मैंने मंजर देखा था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वही तो हमने जाना था, यानी वही मकाम था असल, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये इम्तिहान लिया। और इससे ये भी पता चला कि जब मंजिल से आदमी आगे निकल जाता है उस वक्त थकावट भी शुरू हो जाती है, वरना इससे पहले कभी थकावट भी नहीं हुई थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भाई थक गए, चूंकि मंजिल से आगे निकल आए थे, بہرحال پھر انہی قدموں واپس لوٹے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر وہ مچھلی غائب ہوئی تھی. تو وہاں دیکھا کہ کوئی صاحب کوئی آدمی چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. انہوں نے جا کر السلام علیکم کہا تو انہوں نے اسی حال میں کہا کہ بھئی جنگل میں السلام علیکم کہاں آ گیا؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اسرائیل, یعنی اسرائیل بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. بہرحال پھر بات چیت ہوئی اور بتایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کے پاس بھیجا ہے, جو علم آپ کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے حاصل کروں, اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہی میں نے اتنی تکلیف اٹھائی. دیکھیے اللہ رب العزت چاہتے تو ان صاحب کو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج سکتے تھے, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے قدموں کو تکلیف دینا, راستے طے کرنا اور خود محتاج بن کر جانا, یہ اصل چیز. آج ہمارے جو علم میں برکت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دین حاصل کرنے کے لیے چل کر نہیں جاتے, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب کسی کو ٹیوشن پڑھوا لیں رکھوا لیں اور بس اسی سے ہم سیکھتے رہیں. تو وہ بھی بیچارہ سمجھتا ہے چلو بھائی ہزار دو ہزار جو کچھ دینا ہے دینا ہے انہوں نے تو, لیکن یہ کہ دین آتا نہیں اس طرح سے جب تک آدمی اس کے لیے تکلیفیں نہ اٹھائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوشع نے دیکھی باوجود نبی ہونے کے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ حضرت خضر سے, وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے, ان سے بڑھ کر. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں, صاحب شریعت ہیں, اور صاحب شریعت نبی جو ہے وہ باقی رسول نبیوں پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف ہے, بعض نے کہا کہ نبی ہیں اور بعض نے کہا کہ نبی نہیں ہیں, اور اگر نبی ہیں بھی تو صاحب شریعت تو بہرحال نہیں ہے, یعنی کوئی کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی نہ ان کو کوئی کتاب دی گئی. اس اعتبار سے ان کا مقام اور مرتبہ یقیناً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم تھا. البتہ اتنی بات ہے کہ بعض تکوینی امور اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا, اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا. اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ فرشتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو پانی پر مقرر کر دیا ہے, بارش برسانے کا انتظام دے دیا ہے, کسی فرشتے کو کوئی اور انتظام دے دیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو تکوینی امور سپرد فرما دیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بعض علوم ایسے عطا فرما دیے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں. صاحب شریعت تو موسیٰ علیہ السلام تھے, شریعت سے زیادہ واقف وہی تھے, لیکن بعض ایسے تکوینی امور جو اللہ نے ان کے سپرد کر دیے تھے, مثلا اس واقعے کے اندر جو بات پیش آئی, جو راستے میں واقعات پیش آتے رہے, تو ان واقعات کا علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو دے دیا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا, یہ کشتی کیسی ہے, اور اس دیوار کو ٹھیک کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے. اس کا علم چونکہ انہیں تھا اس لیے انہوں نے ٹھیک کر دیا, اور وہ سارا معاملات جو واقعات پیش آتے رہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا اس لیے وہ اعتراض کرتے رہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. لیکن شریعت بار سے انہوں نے غلط نہیں کیا. جو بھی صاحب شریعت ہوگا وہ اعتراض کرے گا کہ بھئی یہ تم نے خلاف شریعت کام کیا ہے. تو خلاف شریعت تو وہ کام تھا, لیکن بعض امور اللہ رب العزت مستثنی فرما دیتے ہیں اور اس کا علم کسی کو عطا فرما دیتے ہیں, اس اعتبار سے وہ تکوینی امور کہلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں, مجھے آپ جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے بتلائیے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ میں سہار اور طاقت نہیں ہے, جو کام میرے سپرد کیے گئے ہیں آپ کو چونکہ ان کا معلوم نہیں ہے اس لیے آپ ان کاموں پر اعتراض کریں گے. تو فرمایا کہ نہیں میں اعتراض نہیں کروں گا. یعنی پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کی عہد وعدہ کر لیا. قال انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے فرمایا کہ تم استطاعت نہیں رکھ سکتے میرے ساتھ صبر کی, یعنی جو واقعات پیش آئیں گے تو تم صبر نہیں کر سکو گے. اور پھر ساتھ میں اس کی وجہ بھی بیان فرما دی, وکیف تصبروا علی ما لم تحط بھی خبرا, جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں. یقیناً اگر میرے سامنے کوئی آدمی کسی کو مارے گا جان سے تو میں اگر علم رکھتا ہوں تو فوراً کہوں گا بھائی تم نے یہ کیا کیا, یہ زیادتی کیوں کی اس کے ساتھ, بلا وجہ مار دیا. لیکن چونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو مارنا ہے تو کیوں مارنا ہے, وہ علم اللہ نے اسے عطا فرما دیا تھا، اس لیے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اور وہ اعتراض غلط بھی نہیں تھا. لیکن اس سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، اس لیے ان کے پاس تو وحی آئی، اللہ نے وہ خاص علم دے دیا. آج کوئی جاہل آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب خواب میں مجھے کہا ہے کہ بچوں کو ذبح کر دو، یا کوئی یہ کہے کہ صاحب مجھے جو ہے کسی نے کہا ہے کہ ان بچوں کو سمندر کے اندر ڈال کے آ جاؤ، جیسے کہ بعض جاہلوں نے بعض واقعات اس طرح کے پیش آئے، تو یاد رکھیے کہ چونکہ نبی کی جو وحی ہوتی ہے وہ اس کا معاملہ تو اور ہے، لیکن اس قسم کی جو جہالتوں کی باتیں آج کوئی کرتا ہے، غیر نبی ایسی کوئی بات کرے گا، اس کی بات اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، نہ اس کے خواب پر اعتبار ہے، اور نہ اس کے جو ہے وہ اگر کوئی پھونک کر چلے جائے اس کے کان میں، اس پر بھی اعتبار نہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کتنے معاملات اس قسم کے ہوئے، کسی نے کہا کہ جی مجھے حکم ہوا تھا اس کا دل نکال لو، اس نے کاٹ کے دل نکال دیا. ابھی چند ہی روز کے واقعات ہیں، اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، بعض جاہل پیر بالکل اجٹ ہوتے ہیں، نہ نماز کے نہ روزے کے، ننگ دھڑنگ، اور بس ان کا کام لوٹ مار کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے ڈبے پیروں سے، ان لوگوں نے لوگوں کو ورغلا رکھا ہے، اور مختلف طریقوں سے کہیں جا کر وہ قبرستان میں جا کے چلے کھینچتے ہیں، تو کسی جو ہے وہ کھوپڑی نکال کے لے آتے ہیں، تو کسی کو کچھ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور ہماری جو ہے وہ توہم پرستی ہے کہ مرد تو اتنے زیادہ اس میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن عورتیں ایسے لوگوں کے پاس خوب جاتی ہیں، اور اللہ معاف کرے ان کا سارا کاروبار چلی عورتوں سے رہا ہے. اور کتنے جو ہے جھوٹے جعلی پیروں کے بارے میں یاد چکا کہ انہوں نے کتنی عورتوں کی عصمتیں جو ہیں وہ کم وقتوں نے عزت اور عصمت لوٹی ہے، اور کتنا ان کو تباہ و برباد کیا ہے، جو پیسہ لوٹا ہے وہ الگ. یہ کہانیاں سب اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. تو اس لیے اس زمانے میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ صاحب مجھے وہی آ گئی، خدا نہ کرے مجھے جو ہے وہ الہام ہو گیا، کوئی کش ہو گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نبی کا معاملہ اور ہے، غیر نبی کا معاملہ اور ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ کرامت اور کش کے ہم قائل ہیں، لیکن شریعت کے خلاف اگر وہ ہوگا تو اس کو نہیں مانا جائے گا. شریعت سب سے پہلے، اور شریعت کے تابع ہے جو کچھ بھی ہے. اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب طریقت الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے، ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں. یاد رکھیے کہ طریقت شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ طریقت اور چیز ہو. اب جیسے بعض جعلی لوگ ہوتے ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نہاتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد جناب ان سے کوئی کہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم تو مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں، ہم تو مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں نماز. ایک صاحب نے کسی کے پیر مرید تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مدینے میں پڑھتے ہیں، ہمارے پاس تو نماز بھی نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا چلو ان کا کچھ علاج کرنا چاہیے، دیکھیں واقعی صحیح ہے کہ ایسے ہی ہیں. انہوں نے جناب پلیٹ کے اندر پہلے بوٹیاں ڈالی، اس کے اوپر پھر چاول اوال کی طرف اچھی خاصی اونچی تہ لگا دی، اور لے جا کر ان کو پیش کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ بھائی بالکل ہی بیوہ قسم کے چاول ہیں، ایسے چاول ہیں جسے بوٹی نہیں، شوربہ نہیں، کچھ نہیں، ابلے ہوئے قسم کے. تو کہنے لگے میاں یہ کیا لائے ہو؟ تو واپس لے کر کہ یہ ہم نہیں کھاتے، اس میں نہ بوٹیاں ہیں نہ کچھ ہیں. کہا کہ بھائی نمازیں تو تم جا کے مدینے میں پڑھتے ہو، تمہیں یہاں تک کا پتہ نہیں کہ اس کے نیچے بوٹیاں ہیں. نکال کے دکھائی اس نے کہ دیکھو یہ کیا ہے. تو پتہ چل گیا کہ یہ سب جال سازی، نماز نہ پڑھنے کے بہانے. آج بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. بعض جاہل کہتے ہیں کہ جی وہ نمازی پنج ویلے تو عاشق ہر ویلے، پنجابی زبان کے اندر، یعنی نمازی تو پانچ وقت اللہ کے پاس حاضری دیتا، تو عاشق تو ہر وقت اللہ ہی کے پاس رہتا ہے. تو یاد رکھیے کہ سب جہالت کی باتیں. وہ نبی، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہا ہو. چاہے آپ کے سامنے اڑ کر آ جائے، چاہے وہ سمندر پر چل کر دکھا دے، یاد رکھیے کبھی اس کو ولی مت مانیے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف چل رہا ہے. یہ کیسا ولی ہے، کیسا دوست ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر چل رہا ہو اور اپنے آپ کو کہے کہ میں ولی ہوں؟ اول تو ولی کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی ولی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ولی ہوں، بلکہ اسے خود پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہی جب کسی کو بتا دیں تو بتا دیں کہ اس کا کیا مقام ہے، ورنہ ہر ایک کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. ہر ایک کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے بس. اب اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. इसलिए कोई दावा इसमें काम नहीं आता और ना दावा करना चाहिए। और वैसे भी जो आदमी मैं करता है तो मैं के ऊपर छुरी चलती है हमेशा। जब कोई कहता है ना कि मैं मूसा अलैहि सलाम को इसी बात पर तो पकड़ हो गई, कहा कि मैं आलिम हूं सबसे बड़ा, इसी पर अल्लाह ने पकड़ फरमा ली कि नहीं तुमसे बड़ा आलिम है। तो उनके पास चूंकि दूसरा इल्म था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहरहाल उनके पास गए और हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छी बात है फिर चलते हैं। साहिले समंदर के साथ साथ चलते रहे, आगे गए तो देखा कि कश्ती में कुछ लोग सवार थे। हजरत खिज़्र को वो कश्ती वाला पहचानता था, उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम दरिया पार जाएंगे, हमें बिठा लो। इन्होंने बिठा लिया। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ गए और जैसे ही बैठे इन्होंने एक कुल्हाड़ी इनके पास थी उससे कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन कहने लगे भाई ये क्या कर रहे हो, कश्ती डूबोगे क्या? तो कश्ती में पानी आ जाएगा और पानी आने की वजह से डूब जाएगी। लेकिन पूरे कुरान मजीद में इस वाकये में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इस तख्ते के उखाड़ने की वजह से वो कश्ती डूबी हो। इससे ये पता चलता है और बाद रिवायत से पता भी चलता है कि हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास एक शीशा था जो उन्होंने उस तख्ते की जगह पर लगा दिया जिससे पानी अंदर नहीं आया। बहरहाल हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई हमारा आपका वादा यह था कि आप एतराज नहीं करोगे, आपने पहले कदम पर एतराज कर दिया। तो कहा कि भाई मैं भूल गया, नसीत हूं मैं भूल गया, और फरमाया कि अब जो है मैं अब नहीं एतराज करूंगा। قال لا تؤاخذني بما نسيت، आप जो है मुझे माजूर समझिए क्योंकि मैं भूल गया, अब जो है मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। فانطلق، फिर चल पड़े। حتى اذا لقي غلاما، यहां तक के जब कश्ती से उतर कर आगे चले तो एक लड़के को देखा जा रहा था। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा, उसका सर कलम कर दिया उस कुल्हाड़ी से। मूसा अलैहिस्सलाम से चुप कहां रहा जा सकता था, फौरन फरमाया कि अकतलत नफ्सन ज़कियतन बगैर नफ्स, बगैर किसी कसूर के आपने इसको कत्ल कर दिया। लक़द जीत शैयन नुकरा, आपने तो बहुत बुरा काम किया। قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، फरमाया कि मैंने नहीं कहा था कि आप सबर नहीं कर सकेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह वादा अब नहीं किया कि आइंदा नहीं पूछूंगा, बल्कि यह कहा कि इन साल तुकान शहीम बादा फला तुसाहिबनी, अगर मैं आप सवाल करूं तो आप बेशक मुझे जुदा कर दीजिएगा। فانطلقا، फिर चले दोनों। حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها، एक बस्ती में पहुंचे। अब चूंकि ये दोनों मुसाफिर थे, बस्ती वालों के पास गए, उनसे कहा कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमारी मेहमानी करो, कुछ खाना खाने पीने को दो। فابوا ان يضيفوهما، तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, भाग जाओ यहां से। فوجدا فيها جدارا، तो क्या करते चल पड़े आगे। उस बस्ती में देखा कि एक दीवार ऐसी थी कि जो गिरने वाली थी। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उसको ठीक कर दिया, उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अगर चाहते तो इस दीवार को सीधा करने की उजरत ले लेते, इस बस्ती वालों ने तो हमारी मेहमानी से भी इनकार किया और आपने इन बस्ती वालों के घरों में से एक घर को ठीक कर दिया, और अगर ठीक किया भी था तो आप उजरत ले लेते इनसे। तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाजा फिराक बैनी व बैनिक, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान फिराक जुदाई है। सऊनबियों का बितावीर मालम तस्तति आर सबरा, अलबत्ता जो ये वाकयात पेश आए हैं मैं इनकी तावील आपको जरूर बताऊंगा। अब बताया कि अम्मा सफीना, जहां तक उस कश्ती का ताल्लुक है जो मैंने उसका तख्ता उखाड़ दिया था, फकानत लि मसाकीन, ये कुछ मिस्कीन भाइयों की थी, यानी 10 भाई थे, ये 10 भाई थे, 5 ऐसे थे जो माजूर थे और 5 भाई ऐसे थे जो अमल करते थे, और अमल उनका यही था कि कश्ती चलाते थे, लोगों को ले जाते थे, उससे जो कुछ उन्हें उजरत मिलती थी वो अपने भाइयों पर खर्च करते थे, अपना पेट भी पालते थे। लेकिन यकीनन को बहुत ज्यादा उससे आमदनी नहीं होती थी, इसलिए मसाकीन कहा कि बस इतना था कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, और बाद औकात वो भी नहीं होता था, तो इतने रकम उनके पास नहीं थी जो निसाब तक पहुंचे। इसलिए फरमाया कि फकानत लि मसाकीन, ये अमलू ना फिल बहर, और समंदर में वो काम करते थे। फारत वन आई बहा, तो मैंने ये सोचा कि इस कश्ती को मैं ऐबदार कर दूं, चुनाचे मैंने उस कश्ती के तख्ते जो है निकाल दिए, ऐबदार कर दिया। वजह क्या है, वकान वरा मलिक या खुजुकुल्ल सफीन दिन गस्बा, दूसरी तरफ एक बादशाह है, अगर कोई ऐबदार कश्ती ना हो तो कश्ती ही गजब कर लिया करता था। تو چونکہ یہ مسکینوں کی کشتی تھی اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تھا کہ بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ اس کشتی پر قبضہ نہ کریں. وہ عمل غلام, اب جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کر دیا تھا, فکان ابواہ مومنین, تو اس کے والدین جو ہیں وہ مومن تھے دونوں. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ لڑکا بڑا ہوگا تو یہ کفر اختیار کرے گا, اور ممکن ہے کہ اس لڑکے کی وجہ سے اس کے والدین بھی کفر اختیار کر لیں. اس لیے اس وقت سے پہلے پہلے کہ جب یہ جوان ہو تکوینی طور پر اس کو ہی ختم کر دیا گیا, کیونکہ اللہ رب العزت تو قادر ہیں, ہر چیز کو جانتے ہیں. بعض امور جو ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر اللہ نے لکھا تھا تو پھر ہو کیوں گیا. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, تقدیر کا مسئلہ بھی, اس میں بہت سے لوگ جو ہیں سر کھپاتے ہیں اپنا. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ تقدیر کے معاملے میں بہت زیادہ آدمی کو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں, آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کو اسی لیے تباہ کر دیا گیا کہ ان کا وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے تھے اور تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بحث مت کیا کرو, بلکہ جو کچھ بھی تقدیر اچھی یا بری ہو اس پر ایمان لے آؤ. ایمان مفصل میں نے پہلے ذکر کیا تھا, والقدر خیره من اللہ تعالی, یعنی تقدیر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے چاہے اچھی ہو یا بری, اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی. تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب اگر کوئی آدمی جہنم میں جا رہا ہے یا برے عمل کر رہا ہے تو چونکہ اللہ کا تو پتہ ہی ہے, اللہ ہی نے لکھا ہے کہ جہنم میں جائے گا, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. یا کوئی آدمی مر گیا تو یہ تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنا تھا اس نے مر گیا, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یا کسی نے خودکشی کر لی کہ ہمارا کیا قصور ہے, خودکشی کر لی, اللہ نے لکھا ہی ایسا ہے. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے, غلطی یوں ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا اس لیے مر گیا, اللہ نے لکھا تھا اس لیے قتل کر دیا اپنے آپ کو, اللہ نے لکھا تھا اس لیے ڈوب گیا. یہ بات نہیں, اللہ نے لکھا کیوں تھا؟ اللہ علام الغیوب ہے, اس لیے لکھا تھا کہ ایسا ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تو اس لیے ہو گیا, دونوں باتیں الگ الگ ہیں. جب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اعتراض ہوتا ہے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہیں, اس لیے کوئی واقعہ اگر پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا اور اس کے مطابق اللہ نے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا ہے اس لیے اس نے ایسا کیا. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجیے, دریائے راوی پر پل ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے, بڈھا دریا بھی بولتے ہیں اس کو, اب تو خشک ہو گیا بالکل, لیکن بہرحال اس سے ایک ٹرین گزرتی ہے. ایک شخص پل پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ بھائی کسی نے نٹ بولٹ جو ہیں وہ ڈھیلے کر رکھے ہیں, اور جو بھی ٹرین آئے گی خدا نہ کرے وہ فلاں وقت اگر جو ٹرین آتی ہے مثلا اس کا 5 بجے کا ٹائم ہے تو وہ آ کر گر جائے گی, اس کے پاس نہ اوزار ہیں نہ ہتھیار ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے, اور کسی نے ایک نہیں کئی جگہ سے مثلا نٹ بولٹ ڈھیلے کر رکھے, اور گاڑی تو چلتی ہی پٹڑی پر ہے, اگر پٹڑی کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہوں اور خاص طور پر پل کے اوپر تو وزن سے وہ تو نیچے گر جائے گا. بہرحال یہ شخص شہر میں آیا جلدی سے اور آ کر لوگوں کو کہا کہ بھائی آج جو ٹرین 5 بجے آئے گی 5 بجے وہ سمندر دریا میں گر جائے. چنانچہ ہوا ایسے کہ 5 بجے جب ٹرین آئی دریا میں گر گئی. اب آپ کیا کہیں گے کہ اس آدمی نے کہا تھا چونکہ اس لیے ٹرین دریا میں گر گئی, یا اس کو علم تھا خاص بات کا اس لیے اس نے کہا تھا؟ تو بات کچھ سمجھ میں آئی, اس لیے نہیں گری کہ اس نے آ کے کہا تھا, اس لیے گر گئی کہ اس کو علم تھا کہ بھائی اس کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں اس لیے گرے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے آگے چل کے, کس نے خودکشی کرنی ہے, کس نے کیا. اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ بھائی اللہ نے چونکہ لکھ دیا اس لیے صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے. ارے بھائی اول تو یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے, جب نہیں پتا تو اچھے کام کیوں نہیں کرتے, برے کام کی طرف فوراً بھاگ جاتے ہو, اچھے کام کی طرف چلو. بعض لوگ برائیوں کی طرف جان بوجھ کر مائل ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, حالانکہ جانتے ہیں مثلا زنا حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, اور بدنظری حرام ہے, برے کام سارے, لیکن اس کے جانتے بوجھتے بھی اپنے آپ کو اس پہ ڈال رکھا ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو حرام کام ہے وہ حرام ہی ہے، ہمارے کرنے سے حلال نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون آدمی جو ہے وہ اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے. تو بہرحال یہ جو تکوینی امور ہیں، اللہ رب العزت نے چونکہ ان کے سپرد یہ کام کر رکھا تھا کہ بھئی دیکھو یہ بچہ اگر بڑا ہوگا تو کفر اختیار کر لے گا، اس لیے اس سے پہلے پہلے اس کو تم قتل کر دو تاکہ یہ اپنے والدین کے لیے کافر بننے کا سبب نہ بنے. تو یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک تیسرا معاملہ ہے، وام الجدار، میں نے جو دیوار ٹھیک کی، فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ، یہ دو بچوں کی تھی جو یتیم بچے تھے، ابھی نابالغ ہیں، ان کے والدین کا انتقال ہو گیا. وکان تحتہ کنز لہما، اور ماں باپ نے مرتے وقت اپنا خزانہ، اپنی جمع پونجی اس دیوار کے نیچے دفن کر دی تھی تاکہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ یہاں سے نکال لیں. وکان ابوہما صالحا، ان دونوں کا باپ جو ہے وہ بہت نیک تھا، والدین نیک تھے. فاراد ربو کا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا، ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، کہ یہ بچے بالغ ہو جائیں تاکہ اپنے باپ کا خزانہ دیوار کے نیچے سے نکال لیں. اب اگر یہ دیوار گر جاتی، میں اس کو ٹھیک نہ کرتا، تو لوگ سارا مال نکال کے چلے جاتے اور یہ بچے بےچارے یتیم بچے ہیں پریشان ہو جاتے. تو یہ وہ مصلحتیں اور حکمتیں تھیں اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا لیکن مجھے اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. تو یہ تکوینی امور ہیں جو اللہ نے سپرد کیے ہیں لوگوں کے. میں نے جیسے کہ ابتدا میں کہا کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں، حتیٰ کہ اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، چنانچہ بعض نے اشعار بھی کہیں سلسلے میں، خضر کا کام کروں اور رہنما بن جاؤں، یعنی میں جس طرح خضر کا کام راستہ دکھانا ہے تو میں بھی اللہ کرے ایسا کام کروں کہ لوگوں کو رہنمائی کرنے والا بن جاؤں. اور کسی نے کہا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو لباس خضر جو ہے یہ نیکی کی علامت، اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر دیکھو کہ لمبا چوڑا جبہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹوپی بھی گول ہے اور جناب مشرہ چہرہ ہے، تو کہتے ہیں جی یہ شکل تو جو ہے وہ خضر صورت ہے، کام بڑے شیطانوں والے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اصل چیز عمل ہی، اعمال اگر درست ہیں تو سب ٹھیک، لیکن میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہر بات کو جو ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب بس ظاہر ٹھیک کر لیا، باطن ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر ٹھیک ہو یا نہ ہو. یاد رکھو کہ ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو. تو بہرحال یہ سارے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے جیسا کہ میں نے کہا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی ضرورت ہوتی ہے تو رہنمائی بھی فرماتے ہیں. اور بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل زندگی کی ان کی یہ ہے، یعنی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اچانک ایک شخص لوگوں کو ہٹاتا ہوا آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکل چہرہ دیکھا اور رونے لگے، اور اس کے بعد پھر کچھ نصیحتیں کی اور پھر فوراً غائب ہو گئے، چلے گئے. تو سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے. اسی طریقے سے اور بعض روایات ہیں جس کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ خضر علیہ السلام موجود ہیں دنیا میں، ابھی ان پر موت نہیں آئی. اول تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، خضر علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور جب ان کو موت آئے گی انہیں بھی موت آ جائے گی، تو پھر یہ بات بھی ہے کہ اپنے وقت پر موت تو آئے گی. اسی طرح سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکاشفے میں گیا، یعنی میں نے مراقبہ کیا، اور اس میں میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے مراقبے میں، یعنی جو کشف ہوا مجھے اس میں، میں نے معلوم کیا کہ آپ لوگ حیات ہیں، زندگی ہے آپ کی، یہ ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم دنیا سے جا چکے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور حضرت الیاس کو ایک خاص صورت عطا فرمائی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہماری شکلوں میں جو ہے وہ کوئی آ جاتا ہے اور رہنمائی کا کام کر دیتا ہے. تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے واللہ عالم بالصواب، اصل میں ان سارے امور کو اللہ ہی کے سپرد کر دینا چاہیے. بات اس لیے عرض کر دی کہ چونکہ لوگ اس میں عام طور پہ خلط ملط کرتے رہتے ہیں، تو حقیقی اور یقینی علم اللہ رب العزت کو ہے. حیات ہیں تب اور نہیں ہے تب، ہمارا اس سے عقیدے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آخرت میں اس کے بارے میں بات پرس ہوگی. تو اس لیے اس قسم کی چیزوں کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا یا فلاں کا نام کیا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو؟ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. ہمیں ان کا فکر کرنا چاہیے جن کے بارے میں ہمارے سے سوال ہوگا. اعمال اپنے درست کرنے چاہیے، اور خاص طور پر حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھیں. بعض اوقات حقوق اللہ تو ہم پورے کر لیتے ہیں، حقوق العباد رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، حقوق اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی ایک بیلنس ہونا چاہیے، حقوق اللہ بھی ادا کرتے رہو، حقوق العباد بھی پورے کرو. جس رب العزت نے حقوق اللہ رکھے ہیں، اپنے حقوق رکھے ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہیں. پھر حقوق العباد میں جس طرح بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، سب کے حقوق ہیں. میں نے پہلے یہ بات عرض بھی کی تھی، یہ بڑی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں. عام طور پر لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک صلحاء میں سے تھے، اور ان کے صالح ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے مفتیان کرام بھی جو ہے وہ ان کے مریدین میں شامل. تو اللہ رب العزت نے ان کو بڑی جو ہے وہ ایک ایسی زندگی عطا فرمائی تھی کہ بڑی بیلنس زندگی تھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. اور بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے، بزرگوں سے بھی میں نے سنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کے معاملات ایسے تھے کہ زندگی کے 60-65 سال جو بھی انہوں نے شادی کے بعد گزارے، یعنی عمر تو ماشاءاللہ ان کی زیادہ تھی، 80 سال غالباً ہوگی، ایسا زیادہ اس وقت پوری یاد نہیں ہے، لیکن شادی کے بعد تقریباً 60-65 سال جو بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ گزارے، تو فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اپنی اہلیہ سے یہ نہیں کہا کہ لا کر پانی پلا دو، اگر پیاس لگی تو جا کے خود پی لیا. یعنی اتنی قدردانی کی اپنی بیوی کی، اپنی اہلیہ کی، اتنا حق ان کا ادا کیا. ان کی اہلیہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھ سے زندگی میں کبھی نہیں مانگا، لیکن میں خود اس بات کا خیال رکھتی تھی کہ انہیں جب ضرورت پیش آئے تو میں پہلے سے پہلے ان کی ضرورت کی چیز رکھ دوں. تو دونوں جانب سے دیکھیے معاملہ تھا، وہ بھی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی انسان ہے، بہت دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، یقیناً نیند آ رہی ہے، سو گئی، تو ان کو اٹھایا نہیں کہ بھئی بیگم ذرا اٹھا پانی لا کر دے دو، بلکہ خود گئے آ کر پانی پی لیا، کسی اور چیز کی ضرورت ہے خود انہوں نے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ 60-62 سال کی زندگی میں کبھی تیوری پر بل ڈال کر بات نہیں کی. بڑی بات، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑنا معجزہ ہے یا کرامت، یہ کرامت نہیں، یہ ہے استقامت. استقامت فوق الکرامت، استقامت کسی چیز پر ہونی، یہ کرامت سے ہی بڑھ کر. تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کا اکرام کرنا، ان کو وہ مرتبہ دینا. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں کبھی کبھی، اب بھی حیات ہیں، بیمار ہیں آج کل، کافی عرصے سے نہیں آ رہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ایک بڑے عالم، ان کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا اور بچوں سے بھی جھگڑا ہو گیا، تو وہ لاہور میں رہتے تھے غالباً. تو بہرحال جھگڑے کے بعد جب صلح وغیرہ ہوئی، تو انہوں نے چاہا کہ ان کو بھی 3rd کلاس جو ہے وہ ٹرین میں ان کو بٹھا کر اور پہنچا دے لاہور. لیکن ماشاءاللہ وہ چونکہ صاحب حیثیت بھی تھے، ہمیشہ ایئر کنڈیشن کلاس میں ان کو بھیجا کرتے تھے، تو ان صاحب نے جو میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. جو اکرام اپنے بچوں کا تم پہلے کرتے رہے ہو، اب بھی کرو. جو احترام اپنی بیوی کا تمہارے دل میں پہلے تھا، وہ اب بھی اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. اگر ان کی کوئی غلطی بھی ہے تو اس کا اثر تمہارے اوپر نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، اس کا پورا پورا احترام کرو. اللہ نے ایک حق رکھا ہے اس کا، اس حق کے خلاف مت کرو. چنانچہ کہہ کر ان کو جس درجے میں وہ سفر کرتے تھے اسی میں کرایا. تو یہ حقیقت ہے. ہمارے یہاں پر جب شروع میں حضرت مولانا سبحان محمود صاحب تشریف لایا کرتے تھے جمعے کے لیے، تو مجھے یاد ہے یہاں کی انتظامیہ میں ایک صاحب تھے، اب بھی ہیں لیکن اب انتظامیہ میں نہیں، لیکن ایک بات ان کی مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھی. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھی ایک آدمی کو جو مقام اور مرتبہ تم نے پہلے دن دیا ہے اس کو ہمیشہ دو. جو پروٹوکول تم نے پہلے فراہم کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ پرانا ہو جائے تو صاحب پھر اس کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا لو. جو مقام اور مرتبہ تم نے پہلے دن دیا، ہمیشہ اس کو وہ مقام اور مرتبہ دو. چنانچہ حضرت کو لینے کے لیے ایک گاڑی جاتی تھی، उसमें हजरत तशरीफ लाते थे, फिर वापस गाड़ी जाती थी, फिर वापस आते थे। हमारे भाई सरदार साहब थे जिनकी वो गाड़ी थी, बाद में एक्सीडेंट भी हो गया, गाड़ी भी खत्म तबाह हो गई, लेकिन बहरहाल वो उस जब तक हजरत रहे जब तक और वो इंतजामिया रही उस वक्त तक इस प्रोटोकॉल में फर्क नहीं आया। तो ये बड़ी बात होती है कि आदमी पहले दिन जो इज्जत और इकराम दे, पहले दिन तो बीवी को बहुत अच्छा इकराम देते हैं, उसके बाद बेचारी को पांव की जूती समझ लेते हैं, कुछ समझते ही नहीं कि इसका भी कोई हक है या नहीं, फिर उसको समझते हैं हमारे घर की बांदी है लोंडी। मैंने कल भी अर्ज किया था, असल में इसमें चूंकि बड़ी कोताहियां होती हैं और मुझे इस सिलसिले में सच्ची बात यह है कि बहुत से लोग जो है वो बताते भी रहते हैं, इसलिए इस बात की तरफ मैं बार बार मुतवज्जे करता हूं कि अपने घर वालों के हकूक अदा करो, वरना जब बुढ़ापा आएगा और वो बूढ़ी जो है तुमसे उम्र में कम होगी, यकीनन तुम्हारी उम्र ज्यादा हो जाएगी, गिन गिन के बदले लेगी कि कमबख्त ने सारी जिंदगी मुझे सताया, सारी जिंदगी तंग किया, लोगों के सामने बेइज्जती की, औलाद के सामने बेइज्जती की, तो यकीनन फिर जब उसका दाव चलेगा छोड़ेगी नहीं वो भी। इसलिए भाई अव्वल तो ये कि अल्लाह ने हमें हक दिया है, उसका हक हम पर रखा है, उसका हक अदा करें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बीवी साहिबा कहीं तशरीफ ले जा रही थी तो हजरत थानवी को फरमाया कि भाई घर में मुर्गियां हैं, वो बंद हैं इस वक्त दड़बे में, लेकिन फला वक्त इनका है, उनको खाना पीना दाना डाल दीजिएगा। हजरत थानवी इल्मी आदमी थे, उनको मुर्गियों से क्या काम, अपने काम में लगे तो भूल भाल गए, लेकिन जब लिखने के लिए बैठे तो सब भूल भाल गए, यानी जो इल्म था वो भी ऐसा मालूम होता है कि उड़ गया। लेकिन चूंकि नेक आदमी थे इसलिए फौरन सोचा कि भाई ये किसी गुनाह का असर है, इल्म जो आ रहा है नहीं आ रहा, आना बंद हो गया, जो मैं लिखता था तो क्या कोई वजह है। फौरन ख्याल आया कि ओहो बीवी साहिबा ने मुझसे कहा था चलते हुए कि भाई अल्लाह की मखलूक बंद है, मुर्गियों का फला वक्त है, इनको पानी दे देना दाना डाल देना, मुझसे मैंने ये काम नहीं किया। जल्दी से उठे और जाकर मुर्गियों को खोला, उनको पानी वानी डाला, दाना डाला, तो उसके बाद आकर बैठे तो जो उलूम बंद हो गए तो दोबारा आना शुरू हो गए। एक मुर्गी के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलूम को बंद कर सकते हैं, क्या बीवी की हैसियत उस मुर्गी से भी कमतर है? तो कुछ सोचना चाहिए। इसी तरह बीवियों को भी अपने शोहरों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि यकतरफा जो है लाइन हो, बाज औरतें भी ज्यादतियां करती हैं मर्दों पर, बल्कि आजकल तो शायद कुछ ज्यादा ही इस मामले के अंदर औरतें शायद ज्यादा ज्यादतियां करती हैं मर्दों पर। मर्द बेचारा कहता कि चलो भाई अच्छा क्या घर को मैं जहन्नुम बनाऊं, तो इसलिए जहां भी ज्यादती हो अपनी अपने आप में बहरहाल हमें अपनी गिरेबानों में झांकना चाहिए। अगर हमें अपनी ज्यादती नजर आए तो बहरहाल अपनी उसकी तलाफी हमें करनी चाहिए इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। तो बहरहाल इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को जिक्र किया और आगे हजरत ज़ुल्क़रनैन का वाक़ा पूरा जिक्र किया है, लेकिन वो भी तफसील तलब है इसलिए मैं उसको तर्क कर देता हूं। अलबत्ता उसमें याजूज माजूज का भी चूंकि जिक्र है, ये याजूज माजूज एक कौम है और इंसानों ही में से हैं, और बाज ने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही की औलाद में से हैं, यानी उनके जो चार बेटे थे उनमें से एक बेटा है नून, नून बिन नूह, उनकी औलाद में से याजूज माजूज हैं। अलबत्ता उनमें कुछ लोग सरकश हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्माबरदार हैं, तो जो फर्माबरदार हैं वो तो आजाद हैं, लेकिन जो उनमें बहुत ज्यादा सरकश थे अल्लाह ताला ने उनको कैद कर दिया। और याजूज माजूज चूंकि ये लोगों को सताते थे, तंग करते थे, तो बादशाह ज़ुल्क़रनैन से लोगों ने कहा कि आप कोई ऐसा इंतजाम कर दें कि ये हमें तंग ना किया करें। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ठीक है, फ़ईरूनी बिकुवा, तुम कुव्वत से मेरी मदद करो, यानी अफराद तुम मुहैया करो, पैसा मेरे पास कम नहीं। तो उस वक्त उन्होंने दो पहाड़ों के बीच में एक दीवार बनाई और इनको वहां पर बंद कर दिया। तो बाद रिवाया से पता चलता है कि कयामत के करीब ये आएंगे, और इतना भी पता चलता है कि रोजाना उस दीवार को खुदाई करते हैं, नकब लगाते हैं, यहां तक कि करीब होता है कि वो दीवार उसमें सुराख करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन शाम हो जाती है तो कहते हैं कि अच्छा बाकी कल करेंगे। जब दोबारा सुबह होती है फिर वो दीवार बराबर हो जाती है, फिर शुरू। तो हदीस में आता है कि कयामत के करीब एक दिन उनमें से एक शख्स कहेगा कि अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से फिर वो जितनी खोद चुके होते हैं अपनी जगह बाकी रहेगी, और दूसरे दिन वो निकलकर बाहर आ जाएंगे, जमीन में फसाद फैलाएंगे, पानी पी जाएंगे, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, और बहरहाल फिर इनको जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म फरमाएंगे, यानी एक बीमारी आएगी और जिससे ये सबके सब मर जाएंगे, और बारिश आएगी तो सबके सब जो है बहा कर ले जाएगी। तो उसकी तफसीलात हैं, अल्लाह ताला ने यहां सिर्फ इतना फरमाया कि इन्ना याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्ज, कि याजूज और माजूज ये फसाद फैलाते हैं जमीन में। فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو کیا آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ یعنی بستی والوں نے یہ بات کہی. قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ، تو کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھے فراہم کرو، مزدور فراہم کرو، میں یہ کام کر دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر یہ کام کر دیا. قیامت کے قریب بہرحال یہ سورت کہف جو ہے ختم ہو رہی ہے. یہاں میں تھوڑی سی کام کی بات بتا دوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سورہ کہف کے بڑے فضائل ہیں. جو شخص جمعے اس سورت کو پڑھے گا، دجال کا فتنہ اس پر اثر نہیں کرے گا اور دجال کا اس پر قابو نہیں ہوگا. اور اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یہ کوئی شخص پڑھ لے، تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دجال سے محفوظ فرما دیں گے. اور بعد میں فرمایا کہ اگر 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں شروع کی پڑھ لو تو قدم سے لے کے سر تک نور ہی نور اس کے لیے ہو جائے گا، اور اگر پوری سورت پڑھ لو تو قدموں سے لے کے آسمان تک اس کے لیے ایک نور ہو جائے گا. تو بہرحال بڑی مبارک سورت ہے، اس سورت کو پڑھنا چاہیے. ایک صحابی نے شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کسی صحابی سے، اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ مجھے صبح آنکھ نہیں کھلتی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی میں سوتا ہوں تو سو ہی جاتا ہوں باوجود اس کے کہ تدبیریں بھی اختیار کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تو انہوں نے فرمایا کہ تم سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرو، اس وقت پھر یہ نیت کر لیا کرو کہ فلاں وقت میں اٹھوں گا تو انشاءاللہ تمہاری آنکھ اسی وقت کھل جائے گی. یا اب آگے بات ہے کہ ہم سوتے رہیں لیکن اس وقت آنکھ ضرور کھلے گی انشاءاللہ. اور میرا اپنا بھی تجربہ ہے، مشاہدے کی بات ہے یہ، کہ یہ سورت کی جو آخری آیتیں ہیں، اس کو خاص طور پر 10 آیتیں رکو، آخری رکو کہہ لیجئے، رات کو سوتے وقت خاص طور پر پڑھ کے سونا چاہیے. یعنی شروع کا پہلا رکو الحمدللہ سے جو شروع ہوتا ہے، اور افحسب الذین جو آخری رکو ہے، ان دونوں کو پڑھ کر سونا چاہیے. اس کے بڑی برکات اور بڑے انوارات ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. آگے سورہ مریم ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، یعنی ان کا حمل، پھر ولادت اور کھانے پینے کی چیزیں، ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے. اور ضمناً میں نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں کلام کیا، تو آج کے جو تلاوت ہے اس میں اس کلام کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، خصوصاً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن کے والد آزر تھے اور جو بت پرستی بھی کرتے تھے اور بت گری پیشہ بھی تھا ان کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میرے والد، لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے بتوں کی جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح فرمایا، یا ابتی انی قد جانی من العلم، اے میرے والد محترم، اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، ایسا علم کہ معلوم یاتی کا، جو آپ کے پاس نہیں ہے. فتبعنی، آپ میری اتباع کر لیجئے، میری بات مان لیجئے. احدی کا صراطن سویہ، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے چلوں گا. اسی طرح فرمایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، شیطان کی پیروی عبادت نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ والد اگر غلط ہوں تو محبت سے، پیار کے ساتھ، ان کو خیر خواہی کے ساتھ ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے، یعنی ایسے طریقے سے کہ جس سے وہ اپنی توہین نہ سمجھیں. جیسے حضرت ابراہیم نے بار بار یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، یعنی اس سے ان کے دل میں تاکہ محبت پیدا ہو. لیکن انہوں نے کیا کہا، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، فرمایا کہ تم مجھے آئندہ کبھی ایسی باتیں نہ کہنا. مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، اگر تم نے دوبارہ سے مجھے ایسی باتیں کہیں نصیحت کی تو لارجمنک کا، تمہیں میں پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا. یعنی ان کو سخت سست کہا اور کہا کہ خبردار، اگر تم نے ایسی بتوں کے بارے میں کوئی بات کہی، اگر ایسا تم نے کہا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دوں گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ والد مانتے نہیں ہیں تو فرمایا کہ قال السلام علیک، اچھا بھائی السلام علیکم، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. عسى اللہ کو نب دعائی ربی شقیہ. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے اللہ سے استغفار کی دعا کی. لیکن 11 پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب تک اللہ تعالی نے منع نہیں کیا تھا حضرت ابراہیم دعا کرتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ اس کا خاتمہ چونکہ کفر پر ہی ہوا اس لیے کافر کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مغفرت کی جو دعا تھی اس کو روک دیا. اس کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ وما کان استغفار ابراہیم لی ابی، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے استغفار یا مغفرت کی طلب جو ہے وہ ایک خاص وقت تک کی. فلما تبین له انه عدو للہ، جب ان پر یہ بات اللہ نے واضح کر دی کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تبرا من، تو پھر ان سے بری ذمہ ہو گئے کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں. ان ابراہیم علاوہ حریم، اللہ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک خاص وقت تک حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہی ہوا، تو اس کے بعد پھر کبھی آپ نے جو ہے اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. اس سے یہ مسئلہ نکل آیا کہ کافروں کی ہدایت کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے، لیکن اگر کسی کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عدو اللہ ہے، وہ تو اللہ کے دشمن ہے. اللہ کے دشمن کے لیے مغفرت کی دعا کا کیا مطلب؟ اس لیے آج بعض لوگ جو ہے وہ رواداری جو ظاہری طور پہ دکھاتے ہیں، اصل تو انہوں نے ان کی مالا جپنا ہوتی ہے اور ان کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کو جو ہے ایسی باتیں کر کے خوش کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں، ہمیں نکالے نہیں. تو بعض لوگ جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کافروں کے لیے صاحب مغفرت کی دعا کرا دیں، فاتحہ پڑھ دیں، یہ کر دیں. تو یاد رکھیے اللہ تعالی نے منع فرمایا کہ کافروں کے لیے کوئی دعا نہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے آخری وقت تشریف لے گئے، جس وقت ان کا آخری وقت تھا آپ تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ چچا آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، اگر آپ میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اللہ کے یہاں گواہی دے دوں گا. ممکن تھا ابو طالب پڑھ بھی لیتے، لیکن اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا اور ایک دو بڑے بڑے مکے کے کافر بڑے بیٹھے تھے، تو ابو جہل فوراً کہتا تھا کہ عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے آپ. یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی ان کے یہاں کے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 3 دفعہ کہا کہ چچا میرے کان میں پڑھ لیجئے کلمہ، لیکن ہمیشہ وہ بدبخت فوراً کہہ دیا کرتا تھا کہ کیا عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں گے. تو ابو طالب نے آخری وقت میں جو بات کہی وہ یہ کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہی مروں گا، آخری کلام تھا یہ، اس پر پھر ان کا خاتمہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں فرمائی. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کری کہ جس آدمی کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو یقینی طور پر، اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. باقی اگر جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خاتمہ کیسا ہوا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. خاص کر اس بات کا پتا ہو کہ مسلمان ہے، مسلمان تھا، فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ خاتمہ کیسا ہوا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن جو کافر ہیں ان کا جب کفر پر ہی، یعنی جن کے بارے مشہور ہے کہ کافر تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، تو جو بھی تھے، تو جب ان کا خاتمہ بھی اسی دین پر ہوا تھا، ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ہمارے مسجد کے نمازی بہت سے بیمار ہیں، بھائی اکبر صاحب، کریم اللہ صاحب، اور بہت سے نے وہ بار بار دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں. آپ سب حضرات دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے اور ان کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اسی طرح ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ آپ ہم سب کے حالات سے واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دیں. اسی طرح یا اللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں رات دن، لیکن رمضان مبارک میں اے اللہ تو انہیں توفیق دیتا ہے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ تو کرم فرما، ہمیشہ ہمیشہ کی توفیق عطا فرما دے کہ گناہوں سے ہم دور رہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو گناہ ہم رمضان مبارک میں چھوڑ دیتے ہیں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں عادت ہے لیکن رمضان میں تو چھوٹ جاتی ہے، رمضان کے بعد پھر ہم وہی شروع کر دیتے ہیں، تو اے اللہ اپنے فضل سے آپ انہیں ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے جب رمضان میں انہیں ہمت اور طاقت عطا فرما دی، رمضان کے بعد بھی یا اللہ ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو تجھے خوش کر دینے والے ہوں، اور جو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو تجھ کو ناراض کر دینے والے ہوں. جب تک زندہ رہیں اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔